مثلاً عموماً شاعر کا ٹیسٹ، کاتب کا ٹیسٹ لینا ہو نا کہ بذرا لکھ کے دکھاؤ اپنے خط کا نمونہ، تو عموماً یہ لکھتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، یہ بڑا مشہور مصرع ہے سادی کا ہے، اکثر نے اس کو لکھا ہے بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ. میرے خیال میں میرے پاس کوئی 8-10 کاتبوں کا لکھا ہوا صرف یہی مصرع ہوگا، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، بہت اعلیٰ درجے کا ہے. تو یہ ورفان اعلیٰ کا ذکر بھی اس طرح لکھا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے ان میں سے یہ ایک آیت آتی ہے. بہرحال یہ ہم ضمنی بات ایک ہو گئی، بات تو یہی تھی کہ ورفانہ ذکر کا لاکھا، تیرے یاد کو تیرے ذکر کو بلند کیا تیری خاطر. فإنما العسر یسرا، پس بات یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے. یہاں غور کیجئے کہ یسرن نصب میں ہے انا کی وجہ سے، عبارت تو بنتی تھی انا یسرن مع العسر، بے شک ایک آسانی ہے ساتھ تنگی کے. عسر میں نے تنگی ابھی آپ نے پہلے پڑھا تھا، عسرت ان تنگی، اور یہ لفظ کہیں آیا تھا للعسرا، فسنیسرہ للعسرا پڑھایا ابھی آپ نے کل پرسوں، تنگی عسرا میں نے سخت تنگی، تو عسر میں نے بھی تنگی ہوتا ہے. آسرا یا عسرو لفظی معنی ہوتا ہے کسی سے قرضہ بڑی سختی سے مانگنا واپس، تنگی کرنا، عسر میں نے تنگی. یسر اس کے مقابلے پر ہے، مثال یائی ہے، یسر یسرو آسان ہونا، یسر میں نے آسانی، یسرا بھی پڑھایا آپ نے پچھلی صورت میں ہی. تو بے شک ایک آسانی ہے، بے شک ایک آسانی ہے تنگی کے ساتھ، عسر کو کیا ہے ال کے ساتھ اور یسر کو کیا ہے نکرہ، اس لیے ترجمہ اس کا ہم نکرہ میں کر رہے ہیں. ایک آسانی ہے عسر کے ساتھ، اگر آپ العسر کو لام جنس مانیں جیسے الحمد میں تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے بنتا ہے ایک آسانی ہے ہر تنگی کے ساتھ، کیونکہ العسر ہے نا، یوں تو نہیں کہا انما عسر یسرا، العسر ہر تنگی، تنگی کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک آسانی کی صورت ہوتی ہے، یہ بنتا ہے ترجمہ. اور چونکہ مع العسر وہ آ گیا ظرف ایک طرح کا، تو ظرف یا جار مجرور پہلے آئے تو بعد میں چلا جاتا ہے انا کا اسم، اسی لیے انا کا اسم، ویسے فاصلہ آیت کے رعایت سے بھی ہے. تو ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے انا کی وجہ سے، بے شک کر رہے ساتھ ترجمہ، انا مع العسر یسرا، اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے، یہ تاکید ہے جملے کی، جملے کی شکل میں، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے. یہ دوبارہ کہ تنگی کے بعد یقیناً آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، ہر دکھ کے بعد ایک سکھ ہوتا ہے، ہر خشک سالی کے بعد ایک بارش ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ آپ جہاں لے جائیں، دکھوں کے بعد سکھ کبھی ایک بات آتی ہے. یہ قرآن کریم کی بڑی عجیب بات ہے. بعض حضرات نے العسر دو دفعہ آیا ہے اور یسرن نکرہ آیا ہے، تو انہوں نے اس ریپیٹیشن کا کہا ہے کہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر معرفہ دوبارہ ریپیٹ ہو تو پہلے ہی مراد ہوتا ہے، وہی چیز مراد ہوتی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے، اور نکرہ ریپیٹ ہو تو بعد کا نکرہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. یہ عربی گرامر والوں کا ایک قاعدہ ہے کہ نکرہ ریپیٹ ہو تو پہلے نکرے سے دوسرا نکرہ مختلف کوئی مراد ہوتا ہے، لیکن معرفہ ریپیٹ ہو الرجل اور پھر آگے الرجل آئے تو ہم وہی آدمی مراد لیں گے جس کے پہلے معرفہ میں ذکر آیا ہے. اس طرح سے مع العسر یسرن جو دو دفعہ آیا ہے، العسر معرفہ آیا ہے، معلوم ہوا کہ وہی تنگی مراد ہے اور ساری تنگیاں تو اس میں آ گئی، یسرن میں جو نکرہ ہوا ہے تو وہاں کوئی اور آسانی، دوسرے میں کوئی اور آسانی مراد ہے، اور یہ ورائٹی اور تنوع کے معنوں میں آیا ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ دو تنگیوں کے مقابلے پر پھر ایک آسانی نہ، تنگی کے مقابلے پر دو آسانیوں کا قرآن نے ذکر کیا. اور بات یہی ہے کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو حضور کو اس میں تسلی بھی ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کی صورتیں بھی پیدا کیا کرتا ہے. اب تنگی کئی قسم کی اور آسانیاں کئی طرح کی، مالی ہوں، عقلی ہوں، ذہنی ہوں، نفسیاتی ہوں، دینی ہوں، تبلیغی ہوں، کوششیں کی ہوں، جو کی بھی ہوں، عسر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور ہر ایک چیز میں ایک آسانی ہوتی ہے. محنت کا پھل پھر سکھ کی شکل میں ملتا ہے، سادہ لفظوں میں کر لیں. اب دیکھیں ترجمہ دونوں کو ملا کے کریں. تنگی کے ساتھ، اب دیکھیں انہوں نے فراخی کر لیا ہے. فراخی عموماً ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے مالی ذرا اچھی حالت کے لیے. اگر جو یسر میں آسانی کا معنی ہے، اور وہ 15 قسم کی آسانی ہو سکتی ہے،
بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے.
فراخی بھی ہے، انہوں نے کر لیا فراخی. انہوں نے کیا کیا؟ ڈیفیکلٹی ریلیف، ڈیفیکلٹی اور ریلیف. جہاں بھی ڈیفیکلٹی ہے وہاں کوئی ریلیف ہوگی. دیئر از ود ایوری کیا ہے الف لام کی وجہ سے ترجمہ. ہر عسر، یہ ترجموں بھی اس قسم کا غور کیا کرے کہ ایوری ڈیفیکلٹی. انہوں نے کیا کیا؟ ہر
تو نہیں کیا،
کیا کیا؟
تنگی کے ساتھ فراخی بھی
ہے. ہر تنگی ہونا چاہیے تھا، ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے. انہوں نے کیا؟ دیکھیے ہر ست، ہر دشواری، ہر مشکل. یہ ہر کا ترجمہ الف لام کی وجہ سے ہوگا. نہیں، یہ وہ بات نہ رہی معرف نکرہ والی. ال کی وجہ سے ساری تکلیفوں کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے، یا ہر تکلیف کے ساتھ. علام میں جمع کا معنی ہے. تو رفیع الدین صاحب نے کیسے کیا ہے؟ تقدیر، تحقیق انا کا ترجمہ. ہاں بے شک، سادہ ترجمہ ہے. ال اور نہ ال کا فرق تو ترجمے میں ہونا چاہیے. پس بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے. تنگی اور آسانی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ 20 قسم کے عسر اور یسر ہو سکتے ہیں. ہاں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عسر تو وہی ہے، ایک قاعدہ ہے، لیکن یسر پہلا اور ہے، دوسرا اور ہے. یعنی وہ کسی اور آسانی کی طرف اشارہ ہے، اس میں کسی اور آسانی کی طرف اشارہ ہے، یہ مراد ہوتا ہے. وہی قسم میں فرق پڑتا ہے، قسم میں فرق پڑتا ہے. یعنی ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی. تنگی گویا کہ وہی ہے، اور وہ تو وہی ہو کیونکہ ہر تنگی جو آگے، تو ایک یسر اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک اس صورت میں، ایک اس صورت میں. یوں یسر کے نکرہ کا معنی ہے مختلف قسم کی آسانیاں، یہ معنی بنتا ہے. یہ نہیں کہ جو پہلی آسانی تھی وہی دوسرے کے ساتھ ہو. اصل میں عسر کے ساتھ وہ آسانی کا بھی تو سینس بدل جاتا ہے نا. تو یہ حضور کے لیے تسلی ہے اس ابتدائی دور میں کہ آپ کے لیے بہت سی آسانی ہو جائیں گی. ممکن ہے کہ یہاں جس وقت یہ بات کہی گئی ہے، مکی صورت ہے، اور اس وقت تو آپ کی کمر دوری ہوئی گئی تھی، اس وقت تو کوئی ریلیف نہیں تھی، اس لیے یہ ماضی میں جو کہا گیا کہ کر دیا، یعنی ہو جائے گا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے. اس وقت تک آپ کو کوئی ریلیف نہیں ہوئی، وہ تو ہجرت کے بعد جا کے اور کئی برس لگے. تو یہاں بات ماضی میں ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر یہ ہو جائے گا. اس ان حالات کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ معنی ہے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ حکم ہو گیا، اب جب لگے لگے عمل میں آئے. فیض فرق دفان صاحب، بس جب تو فارغ ہو جائے، فارغ یا فروغ ہو کے لفظی معنی ہوتے ہیں اصل میں، کہ کسی چیز کو اندر سے خالی کر دینا، بلکہ اندر سے خالی ہو جانا. افرا کا یفرقوں کا معنی ہوتا ہے خالی کر دینا. افرا لینا، برتن کو خالی کر دیا، اوندھا کیا، جو کچھ اس میں تھا سارا نکال دیا. اس سے فرغ یفرغ، خالی ہونا، فارغ البال، دل کا خالی ہونا، یعنی غم، افسوس، کسی قسم کے اور چیزوں سے دل کا خالی ہونا، کوئی پریشانی نہ ہونا، کوئی تکلیف نہ ہونا ذہنی. فارغ البال اسی لیے کہتے ہیں، بال کا معنی عربی میں پل اور دل ہی ہوتا ہے. فرغ تھا جب تو فارغ ہو، جب تو خالی ہو, یعنی کاموں سے, فکروں سے, دندوں سے, یہاں مراد تو یہی ہے فراغت, یعنی من الاعمال ہے, دن بھر کے کام سے جب تو فارغ ہو, فن سب کھڑا ہو جا, ڈٹ جا. نصب ین سب کا مینا ایک ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا, اور پھر اس کے معنی میں تیار ہونا عبادت کے لیے یا کسی اہم کام کے لیے کھڑے ہونا, یہاں عبادت مراب ہے. نصب ین سب کا بنیادی معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے. فن سب, پس تو سیدھا کھڑا ہو جا, یعنی اس سیدھے کھڑے ہونے میں نرا فزیکلی بھائی بالکل اٹینشن کھڑے ہونا جیسے ہوتا ہے وہ نہیں مراد, بلکہ ارادے اور عزم کے ساتھ کھڑا ہونا. نصب میں نے تھکنا بھی ہوتا ہے, آپ نے پڑھا ہے, فیضا فراغتا فن سب, جب تو فارغ ہو, اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں, فارغ ہو سیدھا, خالی ہو کام سے, فن سب تو کھڑا ہو جا, ڈٹ کے کھڑا ہو جا. انہوں نے کیا کیا ہے,
جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ.
اچھا دیکھیے ایک بات یہاں قابل غور ہے, اچھا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ نصب ین سب کا معنی کیا, مشقت میں لگ جا. یہ اس لحاظ سے عمدہ ترجمہ ہے کہ نصب ان کے معنی تھکاوٹ اور مشقت ہوتے ہیں. لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ, قرآن میں آیا ہے کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی تھکاوٹ, کوئی تکلیف, کوئی فٹیگ. تو نصب ین سب کا معنی مشقت کے لیے کھڑے ہو جانا, وہ سینس جو مشقت کی ہے نا وہ اس میں آ گئی ہے. تو عبادت کی
مشقت میں لگ
تو مشقت کے لیے کھڑا ہو جا یا مشقت میں لگ جا, یہ معنی ہے. اب وہ کون سی مشقت, چکی پیچنی ہے, کون سا کام کرنا ہے, تو وہ عبادت کی مشقت اس کی وضاحت کے لیے لگایا. وہاں یہاں لفظ کوئی نہیں ہے جس کا ترجمہ کیا جائے عبادت کے لیے, کیونکہ نصب کا معنی ہے ڈٹ جا, کھڑا ہو جا, تو یعنی کسی مشکل کام کے لیے مراد ہی یہ ہوتا ہے, ورنہ تو کم آتا کھڑا ہو جا, بیٹھا نہ رہے. تو نصب ین سب کا معنی ہی ہے کسی مشکل کام کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا یا اس کے لیے ڈٹ جانا. انہوں نے عبادت کی مشقت اس لیے ترجمہ کیا. انہوں نے کیا کیا,
still
labor hard, وہ نصب کا معنی to labor hard کا آ گیا کہ پھر تو مشقت میں پڑ جا. اچھا کوئی اور ترجمہ, عبادت میں محنت کریں. نصب کے معنی کھڑا ہونا محنت میں کے لیے یا اس کے خاطر کھڑا ہونا, ڈٹ جانا کا معنی ہے اس میں, باقی عبادت وضاحت کے لیے لگانا پڑا ہے. مشغول ہو جانا سادہ ترجمہ ہے, مشغول ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, ہے محنت کرو. رفیع الدین صاحب نے کیا کیا بھائی, محنت کر, گویا کہ نصب ین سب کا معنی ہے محنت کرنا, بلکہ اصل تو ہے محنت میں لگ جانا, کھڑے ہو جانا محنت کرنے کے لیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ ہے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ
ایسے ہی بولا ہے,
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب یہ عبارت ہے فَارْغَب إِلَىٰ رَبِّكَ, رَغِبَ يَرْغَبُ کہ میں نے ہوتا ہے رغبت کرنا, میلان کرنا, اردو میں رغبت استعمال ہوتا ہے, اور اردو میں تو رغبت ہے, عربی میں اس کی دو صورتیں ہیں. راغب فی کا معنی ہوتا ہے کسی بات کی رغبت کرنا, اس کی طرف مائل ہونا, اور راغب عنہ کا معنی ہوتا ہے اس سے دور بھاگنا. قرآن کریم میں یہ دین دونوں طرح استعمال ہوا ہے, راغب فی بھی راغب عنہ بھی, اور کہیں کہیں نہ فی نہ عن. عجیب بات ہے کہ کم از کم ایک جگہ تو ایسی ہے کہ قرآن کریم میں راغب فی اور ان کے بغیر استعمال ہوا, اور وہاں دونوں معنی لگ جاتے ہیں. اگر آپ فی سے ترجمہ کریں کہ اس کی رغبت رکھنا, تو بھی وہاں اس آیت میں معنی لگتا ہے, پانچویں پارے میں ایک آیت ہے, اور اگر وہاں کریں دور بھاگنا, بچنے کی کوشش کرنا, تو بھی اس آیت میں معنی لگ جاتا ہے. ایسی بھی بعض جگہ قرآن کریم میں ہیں کہ بالکل دو الٹے معنی ایک ہی آیت میں گنجائش نکل آتی ہے وہ اپلائی کرنے کی. اب یہاں ہے فرغب الہ, نہ فی آیا ہے نہ ان آیا ہے، لیکن یہ الہ تقریباً وہی فی کے معنوں میں ہے، رب کی طرف رغبت کر، یعنی اس کی طرف اپنا شوق ظاہر کر، فرغب اور تو رغبت کر یا رغبت ظاہر کر، رغبت میں لگ جا، الہ رب کا اپنے پروردگار کی طرف، اب اس میں اس کی رغبت، پھر اردو میں تو ترجمہ کریں گے، کیونکہ الہ رب کا میں رب کی طرف رغبت کر، دیکھیے
اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو،
اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو، دیکھیے اردو میں راغب ہونا استعمال ہوتا ہے، وہ اس کام کی طرف راغب ہوا، ہے تو عربی لفظ اسم فاعل لیکن اردو میں چلتا ہے، اب دیکھیے یہ ہی کا ترجمہ کیوں کیا گیا ہے، یہ الہ رب کا پہلے آیا ہے، اگر ہوتا فرغب الہ رب کا تو ہی کی ضرورت نہ ہوتی، الہ رب کا پہلے آنے کی وجہ سے جار مجرور پہلے آیا تو حسر کے معنی پیدا کرتا ہے، پھر اس میں آیا اپنے رب ہی کی طرف تو رغبت کر، انہوں نے کیا کیا
اور اپنے رب کی طرف دل لگا لو،
ہی نہیں کیا، وہ خیال نہیں کیا، دل لگانا رغبت کرنا دل لگانا ایک ہی بات ہے، اپنے رب ہی کی طرف دل لگاؤ، انہوں نے کیا کیا ٹرن آل یور اٹینشن، دیکھیے رغبت کا معنی وہی ہے، صرف ٹرن نہیں، ٹرن آل یور اٹینشن یعنی ساری اپنی توجہ ادھر مرکوز کر دو، یہ رغبت ہوتی یہی ہے، انہوں نے کیا کیا شاہ رفیع الدین صاحب نے، اور ہاں رغبت کر، سیدھا ترجمہ کر لیا، یہ جو دل لگا والا ترجمہ بہت اچھا ہے، اس طرح سے ہے ساری توجہ ادھر مرکوز کر دے، جی یہ تو پڑھا ہے، دل لگانا تو پڑھ لیا، اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ تین اگلی شروع ہوتی ہے، چونکہ اس میں ایک لفظ تین آیا ہے اس کا معنی بھی آ جائے گا سامنے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین قسمیں چار بلکہ کھائی گئی ہیں چار چیزوں کی، واو سارے میں قسمیہ ہے، یا شروع کی قسمیہ مان لیں اور پھر عطفہ مان لیں، مفہوم تو وہی قسم کا ہی ہوگا، بات ایک ہی ہے، یا ہر واو کو الگ قسمیہ مان لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ترجمے میں، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، اور اس بلد الامین کی، اب جو یہ لفظ ہیں تین، التین مادہ تو اس کا تے یہ نون ظاہر ہے، کوئی ورب وغیرہ اس کا مجھے نہیں معلوم استعمال ہوتا ہے عربی میں یا نہیں، تین کہتے ہیں انجیر کو، انجیر فگ مشہور پھل ہے، اور میڈیٹرینین جو کنٹریز ہیں ان میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، یہاں بھی بکتا تو عام ہے، خشک انجیر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ دھاگے میں پروئے ہوئے جو ملتے ہیں، اور جب اس کے سیزن ہوتا ہے تو یہاں تازہ بھی نیلے رنگ کا بڑا پیارا میٹھا پھل ہوتا ہے، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک انجیر کا پودا لگایا، اتنا شاندار تھا، اتنا موٹا انجیر، پھر وہ کچھ گھر میں تبدیلی ہوئی تو ہمیں وہ درخت وہاں سے کاٹنا پڑا، کمرہ وہاں بنانا پڑا، اور ویسے جانور کھانے بھی نہیں دیتے تھے، جو ہی انجیر پکتے تھے بلبلیں آ جاتی تھی اور کیا چیز، اور ہم ان پہ کپڑے لپیٹتے رہ جاتے تھے، ورنہ وہ جہاں سے پکا وہاں سے کھا جاتا، اور خشک انجیر ہم نے شام کا بہت اچھا دیکھا ہے، شام سے جو انجیر آتے ہیں سعودیہ میں مکہ مکرمہ میں اور ادھر بک رہے ہوتے ہیں، بہت شاندار ہوتے ہیں، تو مختلف ملکوں میں ہوتا ہے یہ، ایک جنگلی بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے جسے ہمارے پنجابی میں کھباڑا کہتے ہیں، ہاں وہ جنگلی انجیر کی ایک قسم ہے، وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا اور پکا بھی کبھی نہیں دیکھا، البتہ کچے کا اچار وچار ہمارے ہاں لوگ ڈال لیتے ہیں اس کو، کھباڑے کا ہوتی، وہ تین کی ہی ایک جنگلی شکل ہے، تو التین اردو میں اسے انجیر یا فارسی میں بھی انجیر کہتے ہیں، بہت عمدہ پھل ہے اور اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، بہرحال یہ زیادہ تر فلسطین کے علاقے میں، میڈیٹرین جو کوسٹل علاقہ ہے بیروت شام وغیرہ، اس میں یہ بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، ہوتا تو شاید ہر جگہ ہی ہے، والزیتون اور زیتون کی قسم، زیتون کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، زیتون ہی کرتے ہیں، انگریزی میں اسے آلیو کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہے بلکہ زیتون ہی کہتے ہیں، ادھر تھا نہیں شاید اس وجہ سے، پھر ادھر سے آیا تو وہی نام ساتھ چلا. بہرحال زیتون ہمارے ہاں بولا جاتا ہے, روغن زیتون, آلیو آئل عام لوگ استعمال کرتے ہیں, اور عرب کنٹریز میں اور خصوصاً یہ جو ہے شام سیریا وغیرہ اس میں تو آلیو آئل جو زیتون ہے وہ کھانے پکانے کے کام آتا ہے. اسی کی وہ قسم کا ذکر آیا تھا, اللہ نور السماوات والارض میں یوں قدم من شجرت مبارکت زیتونت, میں آپ نے پڑھا تھا لا شرقیت ولا غربیہ. تو زیتون ایک درخت ہے جس کے پھلوں سے تیل بھی نکلتا ہے, اور ویسے ادھر امریکہ وغیرہ میں بھی دیکھا ہے وہ اچار عجیب سا, ان کا اچار اپنا ہی ہوتا ہے بس سرکے وغیرہ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور ہم نے عرب دوستوں کے پاس بھی کھانا کھایا تو, اور امریکہ میں بھی بعض ہوئی تھے عرب اتفاق سے, تو وہ رکھتے ہیں دانے کھانے پر, جیسے آپ اچار رکھ لیں یا چٹنی رکھ لیں سلاد کے طور پر یا کوئی چیز, تو وہ رکھتے ہیں. بہرحال ہمارے لیے تو وہ کچھ ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, ان لوگوں کا ٹیسٹ بن جاتا ہے, ڈیولپ ہو جاتا ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے. میرا ایک پڑوسی تھا وہاں گاؤں میں, تو میں شہر سے آتا تھا, وہاں اسکول میں میں پڑھاتا تھا, تو میں کبھی کبھی وہاں سے ٹماٹر لے آتا تھا. ٹماٹر اب گاؤں میں تو بالکل متعارف نہیں ہوتے, تو وہ سرخ اور خوبصورت ہوتا ہے, تو کہیں کبھی کبھی وہ کہتا تھا, سکندر اس کا نام تھا مرحوم کا, تھا ہے پڑھے ہوئے نا بھائی کیا چیزاں لائے ہوں دینے, سمجھتا تھا کو میوا. ایک دن میں نے دے دیے دو ٹماٹر, اس نے منہ میں ڈال کے جو اس کو کھانے کو, اس کا کیا ہے, اس کا تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو اپنا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو زیتون کا تیل میں اچار بھی ڈالتے ہیں, اور یہ کالے بھی ہوتا ہے, ہرا بھی ہوتا ہے, بڑے خوبصورت دانے بھی ہوتے ہیں. زیتون امرود کو نئی بات سنی ہے نہ, سندھ میں کہتے ہیں, یہ یوں یکڑ مار رہا ہے. بہرحال عجیب ہو سکتا ہے کہتے ہو بھائی, چلیے مان لیتے ہیں. بہرحال اردو میں زیتون کا کوئی لفظ نہیں ہے, سب نے زیتون ہی ترجمہ کیا ہوگا, زیادہ زیادہ انگریزی والوں نے آلیو کیا ہوگا, آلیو ٹری کیا ہے یا آلیو فروٹ, یہ صرف آلیو. اچھا, تو قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. اب بعض نے کہا جی تین اور زیتون پہاڑوں کے نام ہی ہیں, کوئی تعجب نہیں, فلسطین میں کسی پہاڑی کا نام ہی تین رکھ دے, اس میں بہت زیادہ انجیر ہوتے ہوں یا بہت زیادہ زیتون ہوتے ہوں تو کسی پہاڑی کا نام ہی ہو, کوئی بعید نہیں ہے. اور یا یہ کہ یہ ان علاقوں کے پھل ہیں جو انبیاء کی سرزمین ہے, کوئی وجہ ہے, یا ان کے عجائبات ہیں. پھر جوہری وغیرہ نے تو تین اور انجیر کے جو فوائد ہیں میڈیکل اور یہ وہ سارے لکھ ڈالے اس میں کہ اللہ میاں نے اس کی قسم کھائی ہے. بہرحال اس کی کوئی امپورٹنس تو ہے نا, اللہ میاں نے اس کا نام لیا اس پھل کا. یا اگلی چیز ہے وہ تور سینین. تور کہتے ہیں عربی میں مطلقاً پہاڑ کو, جبل کے لیے عربی میں کئی لفظ ہے, جبل ان, صخرت ان, تور ان وغیرہ وغیرہ, اور بہت سے لفظ ہیں. بلکہ آج کل میں ایک وہ حجاز کی جغرافیہ پر کتاب ہے, میں اس کو وقتاً فقتاً دیکھنا پڑتا ہے. تو جناب یہ اونچا پہاڑ جس کی شکل میں نوک دار ہو, جس کی شکل اوپر سے ایسی ہو جیسے اس بکری کا سر ہوتا ہے جس کے سینگ نہ ہو, کسی کو جمبا کہتے ہیں, کسی کو کچھ کہتے ہیں, جس شکل کی پہاڑی ہو نام ایک الگ ہے. یعنی جس نوعیت کی, اگر وہ یوں ستون کھڑے ہیں نوک دار تو اس کا نام اور ہے, اور اونچا پہاڑ ہے تو اور ہے, پھر سرخ ہے تو اور ہے, صرف پہاڑ ہے یا اس میں غاریں اور کھوئیں اور یہ بھی ہیں. تو بیسیوں لفظ ہیں پہاڑیوں کے لیے عربی میں, جس نوعیت کی پہاڑی ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ لفظ بنا لیتے ہیں. تو اس طرح سے تور کے لفظی معنی پہاڑ ہی کے ہیں, اور یہ لفظ یہاں مضاف ہو کے آیا ہے, تور سینین, سینین کا پہاڑ, سینین کے پہاڑ کی قسم بنتا ہے معنی یہ. اب رہ گیا سینین, یہ کیا ہے, یہ جمع سالم نہیں ہے کہ سینونا سینینا ہو, یہ لفظ ہی غیر منصرف سینینو سینینا سینینا, اس طرح ہے یہ لفظ. اور اس لفظ کی, کیونکہ یہ غیر عربی لفظ ہے, قرآن کریم میں دو شکلوں میں استعمال ہوا ہے, سینا او سینا آ سینا آ, ایک تو سینا او سینا آ وہ بھی غیر منصرف, اور دوسرا سینینو سینینا سینینا, یہ جمع سالم نہیں ہے, غیر منصرف ہے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں سینینا آیا ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ لگتا ایسا ہے جیسے مسلمین کی طرح ہو, ورنہ یہ غیر منصرف ہے. اس کے نون پہ پیش آ سکتا ہے، سینی نو اگر بولا جائے پیش آ جائے گا، یہاں تو مضاف الیہ ہو گیا نا، سینینا، سینینا کا پہاڑ، سینینا وہی چیز ہے جسے انگریزی میں سینائے کہتے ہیں، سینائے پیننسولا، جزیرہ نمائے سینا، یہ وہ پیننسولا ہے جو نہر سویز کے ایسٹ کی طرف اور ادھر خلیج عقبا اس کے مشرق میں ہے، درمیان میں وہ ایک علاقہ اسرائیل کی حد ہے، وہاں نیچے سارا ہے، بلکہ اسرائیل نے اس کے سارے جزیرہ نما سینا پر، یہ اصل میں مصر کا علاقہ ہے، یعنی سرحد لگتی ہے اسرائیل کی مصر کے ساتھ، اور یہ بحیرہ کلزم سے مشرق کی طرف کا علاقہ ہے، بیشتر بنجر پہاڑیاں وغیرہ ہے، لیکن اچھے علاقہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سینا۔ یہ لفظ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصل عبرانی کا ہے، سریانی کا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، بہرحال عربی لفظ نہیں ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے کہ اجمیت بھی ہے اور عالمیت بھی ہے، اس میں نام بھی ہے علاقے کا اور اجمیت بھی ہے، اور پھر دو طرح استعمال ہوتا ہے سینا۔ او قرآن کریم میں تنبت من شجرت تور سینا، وہاں تور سینا آیا ہے، سینا کا پہاڑ، یہاں تور سینینا، سینین کا پہاڑ، سینین اور سینا ایک ہی چیز ہے، دو طرح گویا کہ یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، جزیرہ نما سینا کا وہ تور، اور یہ تور ہی وہ پہاڑ تھا جس پر یا جس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اس کا دوسری جگہ قرآن میں ذکر آتا ہے اس تور پہاڑ کا، کہیں وہ اس کے پہاڑ کے بلند کرنے کا آتا ہے، اور ورفانا فوقکم الطور، کہیں صرف الطور آیا ہے الف لام کے ساتھ، اور کہیں مضاف ہو کر تور سینا، تور سینینا، بہرحال یہ ایک پہاڑ ہے جس کی ایسوسیشن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے یا نزول تورات کے ساتھ ہے۔ تو ترجمہ کیجئے، تور سینا بس ماؤنٹ، ماؤنٹ سینا، سینا انگریزی میں ایس آئی این اے لکھتے ہیں نا، اے آئی، سینائے، سینائے شاید یہ عبرانی لفظ ہی ہو، میں نہیں کہہ سکتا، ہاں جی تور سینا کی، تور سینین سے وادی سینا، وہ علامہ اقبال کے شعر میں آیا ہے نا کہ خاک راہ جس نے کو جس نے بخشا فروغ وادی سینا، تو وہ وادی پہاڑ کے ساتھ جو جگہ ہوگی اس کے معنوں میں کوئی پہاڑ کے پانی بہنے کی جگہ بھی تو ہوگی نا، پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے اونچے پہاڑوں پر تو وہ بارش کا پانی چاروں طرف بہ نکلتا ہے، جس جس طرف اس کو، چونکہ پہاڑ کی تو چاروں طرف ڈھلان ہوتی ہے، ہر طرف کا پانی ایک نیا راستہ بنا لیتا ہے، وہ اس لیے پہاڑ کے ادھر ادھر وادیاں بن جاتی ہیں، وہ اس لیے وادی سینا بھی کہا گیا ہے، قسم ہے تور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امین شہر کی، ہذا یہ وہذا، ہذا منصوب مجرور ہے یہاں قسم کی وجہ سے، ویسے مبنی ہے نا، ہذا میں تو نہیں ظاہر ہوگی جر، ہذا البلد الامین، امین ہے صفت بلد کی، البلد الامین کی جر سے معلوم ہوا کہ قسم ہے، ہذا بھی وہ مجرور ہے، اشارہ مشار لے کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، بلد میں نے تو ہے شہر، علاقے کو بھی بلد کہتے ہیں اور کسی شہر کو بھی، مدینہ کے معنوں میں بھی بلد آ جاتا ہے، اور شہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ اس میں شامل کر لیں تو بلد عموماً کہلاتا ہے، یعنی جہاں وہ مکان آتے ہیں اور مکان کے ارد گرد کا علاقہ بھی۔ امین کے معنی امانت دار کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں فعیل بمعنی فاعل ہے، اور یہ آمن کے معنی میں ہے، امن والا یا امن دینے والا یا امن میں رہنے والا، امن یا مانو امن میں ہونا، بے فکر ہونا، اور اس سے اسم فاعل ہوگا آمنون، اور آمنون کے معنی امن میں ہونے والا بھی ہو سکتا ہے، اور آمن یومنو امن دینا بھی ہوتا ہے، لیکن آمن جو ہے یہ تو ثلاثی سے ہی بنے گا فاعل، اور اس کے معنی ہوگا امن میں رہنے والا۔ چونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ دو جگہ کم از کم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آئی ہے مکہ مکرمہ کے بارے میں، وَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے اللہ اس بستی کو امن والی بنانا. تو اس لیے یہاں امین بمعنی آمن ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کو دو جگہ دوسری جگہ آمن کہا گیا ہے، اس لیے امین کا معنی یہاں امانت دار نہیں بلکہ امن والا، اور اس امن والے شہر کی قسم، اور مراد مکہ مکرمہ ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، امین کا ترجمہ پر امن ہی سے ترجمہ کیا ہے امین کا ترجمہ، حالانکہ امین کا معنی آنسٹ کا بھی ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا، سٹی آف سیکیورٹی، وہی معنی ہوا پر امن شہر. ادھر دیکھیں، امن والا، پر امن، امن والے شہر کی، ہاں جی، بس امن والا، پر امن، سیکیورٹی والا، سارے دیکھیں لفظوں پہ غور کریں، معنی ایک ہی ہے. اور مکہ مکرمہ کو یہ کہا گیا ہے. تو یہ چار قسمیں، جن میں پہلی قسمیں زیادہ تر فلسطین کے علاقے سے متعلق ہیں، اور یہ تو اس سے پھر بات انہوں نے یہ بنائی ہے کہ اس علاقوں میں جو نبی ہوئے ہیں، انبیاء ہوئے ہیں، وہ نبوت اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے انسان کو کتنے اچھے قسم کی مخلوق بنایا ہے، اس انسان مخلوق میں سے کتنے اونچے درجے کے آدمی ہوئے ہیں ان علاقوں میں. مکہ میں طور سینا سے جس کی ایسوسیشن ہے، اور جن انبیاء کی تون اور زیتون اور تین کے علاقوں سے ایسوسیشن ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے مشہور نبی ہیں، وہ اسی طور اور زیتون کے علاقے میں ہی ہوئے تھے. تو جواب قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا انسان کو، لقد بے شک، تحقیق، ایک تو لام تاکید ایک قد، دونوں تاکید کے لفظ مل گئے. قد کو کہتے ہیں حرف تحقیق کہ یہ بات ضرور ہو چکی ہے، اور لام کو کہتے ہیں حرف تاکید کہ یہ ضرور البتہ کے معنی دیتا ہے. تو لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، تقویم کی سب سے اچھی صورت میں. احسن سب سے اچھا، افعل التفضیل ہے، مضاف ہوا ہے تقویم کی طرف. تقویم، قوم یقوم تقویما، کا اصل معنی ہوتا ہے درست کرنا، سیدھا کرنا. تقویم، سیدھے کرنے کی سب سے اچھی صورت میں، لفظی ترجمہ تو کچھ یوں بنے گا، پیدا کیا انسان کو سیدھا کرنے کی سب سے اچھی، احسن، سیدھا کرنے کی سب سے اچھی، یعنی شکل میں، یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ. اور پھر ترجمہ شاید محاورہ بنے گا، اس کو بہت اچھی طرح، خوبصورت، خوب ٹھیک ٹھاک بنایا، درست، قوامہ تقویم، سیدھا کر دیا، اس کا پیدائش کو سیدھا کر دیا، اور وہ بھی بہترین طریقے پر. لفظی ترجمہ ہے فی احسن تقویم، تقویم کے اچھی سب سے صورت میں، سیدھا کرنے کی سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، بہت ٹھیک ٹھاک، بڑے اچھے طریقے سے. بولیے،
ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا.
بہترین ساخت، تقویم کا ترجمہ ساخت، ساخت فارسی لفظ ہے، معنی ہوتا ہے بناوٹ، اور نیری بناوٹ نہیں، بناوٹ کو عمدہ کرنا، سیدھا کرنا. انہوں نے کیا کیا ہے، ساخت ہوئی بناوٹ والا بات کر لیے، قوم یقوم تقویم، بہترین تو احسن کا ترجمہ ہے. ہاں جی،
ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈال کر بنا دیا،
بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر. دیکھیے، بہت ہی خوبصورت تو ہوا احسن کا ترجمہ، سانچے میں ڈھال کر، یہ یعنی سانچے میں، سانچہ مراد لے لیا تقویم کا، کیونکہ جو چیز سانچے میں ڈالی جائے پھر وہ ٹھیک سیدھی اسی طرح بنے گی نہیں جیسے سانچے میں ڈالی جائے، اس طرح سے انہوں نے سانچہ ترجمہ کر لیا. انہوں نے کیا کیا، ہم ساخت، ساخت ہی کیا. ساخت کا معنی یاد رکھیے، ساختن مصدر، سازد مزارے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا، ساز. یہ شاید یونیورسٹی کی بس میں آپ نے دیکھا ہو کہیں پیچھے لکھا ہوا سازمانے سنائے، سنائے سازمانے، پتہ نہیں کیا آگے لکھا ہوتا ہے، کو فلانک فیکٹری کی بنی ہوئی ہے یہ بس, تو سازمان میں نے ساخت بنانا اس میں, وہ ایران سے تحفتاً ملی تھی نا یونیورسٹی کو دو تین بسیں, تو اس کے پہ سنا ہے سازمان نظامی, نظامی میں نے ہوتا ہے گورنمنٹ کا کی فیکٹری کے کوئی معنی میں آتا ہے ایران میں شاید, ساخت میں نے بناوٹ, تو ہم نے اس کو بہت اچھی بناوٹ میں پیدا کیا, یعنی جو شکل و صورت اس کو دی سیدھا کیا, درست کیا, تقویم کے لفظ ہی میں نے قوم یقوم کہ میں نے درست کرنا سیدھا کرنا ہی ہوتا ہے, بہترین شکل میں پیدا کیا. اگر یہ جو ہیں ایولیوشن کے قائل تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو ہے ایولیوشن اس میں جو ہوا ہے, ایولیوشن کی انتہائی شکل انسان ہے, یعنی نیچے سے کہیں چلا ہے ارتقا تو ایولیوشن کے نتیجے میں انسان بنا ہے, تو یہ ارتقا کی ایولیوشن کی لیٹسٹ کہیے یا سب سے بیسٹ شکل یہی ہے, ان معنوں میں بھی احسن تقویم کہا جاتا ہے بہت بہترین شکل میں. تو انسان کی شکل میں کیا کیا عجائبات ہیں, وہ اس کے صرف ڈھانچہ وغیرہ جو ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے, اس کے قامت میں ہی ایک خوبصورتی ہے. یہ جو کاتب ہیں خط کے جو اصول ہیں اس میں قلم کی موٹائی کے حساب سے وہ حروف ڈالتے ہیں کہ یہ اتنا مثلا اتنی لمبی بے اتنا جیم لکھیں تو اس کے درمیان میں اتنے قلم کے قط آئیں گے, ادھر سے چھ ادھر سے ساڑھے تین, یوں یہ سب پیمائش ایک جیومیٹریکل میجرمنٹ ہے جس کے ماتحت یہ خط وغیرہ کا اصول بناتے ہیں. تو اس میں وہ الف کو کہتے ہیں کہ انسانی قامت کے مطابق ہے, انسانی قامت پھر لمبا بھی ہوتا ہے قد, چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے, میرے خیال میں الف کا وہ گنتے ہیں دو پانچ یا دو آٹھ کی شرح ہوتی ہے, یعنی انسان کا سینہ جتنا ہے اگر یہ ایک ہے تو یہ اتنے پانچ کے حساب سے لمبائی, پھر بعض تین کرتے ہیں بعض آٹھ کرتے ہیں جتنا انسان کا قد ہوتا ہے. تو الف کو پھر وہ لکھتے ہیں قلم کی ایک موٹائی میں چار قد کی لمبائی دو, انسانی قد کی جو پروپورشن انسان کی چوڑائی لمبائی میں ہے وہی پروپورشن الف کی لمبائی چوڑائی میں رکھتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ خوبصورت الف وہ ہے کہ اس کی موٹائی اور لمبائی کی پروپورشن جو ہے وہ وہی ہو جو ہیومن باڈی کی لمبائی اور چوڑائی کی ہے. تو انسانی جسم کی لمبائی اور چوڑائی میں بھی ہے, اس کی پروپورشنز میں بھی ایک خوبصورتی ہے. بہرحال اپنا اپنا یہ فن کی ایک بات ہوتی ہے, ہو گیا چلو صدق صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو سب سے اچھے سیدھا کرنے میں, بنتا تو ہے تقویم کا معنی یہ, اور پھر مراد ہے کہ جو اس کی درستی ہے وہ بڑی اچھی طرح سب سے اچھی شکل میں اس کی درستی میں پیدا کیا, یعنی درست طرح ٹھیک ٹھاک کیا گیا. تو اس کا شاید ترجمہ کل پڑھا تھا, انہوں نے کیا کیا احسن تقویم کا تقویم میں نے ساخت کر لیا بناوٹ, لفظی میں نے درستی
ہے
خوبصورت, احسن کا ترجمہ کر لیا اور تقویم میں نے سانچہ, کیونکہ سانچے میں بھی ایک سیدھی درست کرنا کا مفہوم آ جاتا ہے نا, جس آپ کسی چیز کو اصل میں یہ بانس وغیرہ کے سیدھے کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے, تو اس طرح درست کرنا سیدھا کرنا انہوں نے بھی وہی کیا ساخت میں,
ساخت میں اندازہ, ہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پر.
اچھا اندازہ تقویم کا معنی تو نہیں بنتا, بہرحال سینس اس میں ہو جاتی ہے کہ جو اس کی بناوٹ کا جو طریقہ ہے وہ بھی اندازہ ہی کہا جائے گا اسے. آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اس کو لوٹا دیا, ردد نہ ہو فیل پڑا ہے آپ نے, رد یا رد لوٹانا, ایک تو میں نے واپس کر دینا رد یا رد, اور دوسرا لوٹا ایک حالت سے لوٹا میں دوسری حالت میں کر دینے کا بھی اس کا مفہوم ہوتا ہے, اس صورت میں پھر اس کے دو مفعول آتے ہیں پکے, مثلاً ایک تو آپ کہیں گے ردہ، اس نے اس کو پیچھے ہٹا دیا، واپس بھیج دیا، جیسے قرآن میں آتا اور ردو ہا، یا سلام کے لفظوں کو ہی واپس لوٹا دو، بہتر نہ کہو تو قرآن کریم میں تحیہ سلام کے بارے میں آیا ہے فحیو بأحسن منہا اور ردو ہا. ردو فعل امر کی جمع ہے، ویسے ردو ماضی مجہول بھی ہو سکتا ہے، وہ لوٹائے گئے. تو ردہ یا ردو لوٹانا، اور اگر ایک حالت سے لوٹا کے پھر یوں بنا دینا، اس سینس میں آئے، یعنی سیارہ کے معنوں میں ایک حالت سے نکال کے دوسری حالت میں پہنچا دینا، ان معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے یردوکم کفارن حسدن ود الذی ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم کفارن، کہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تمہیں بدل کے پھر کافر بنا دے. تو وہاں آیا یردونکم ایک مفعول، کفارن دوسرا. تو یہاں اسی طرح سے اس کے دو مفعول آئے ہیں، رددنا ہو اور دوسرا مفعول ہے اسفلا. ہم نے اس کو لوٹا کے بنا دیا، اس طرح سے ترجمہ ہوگا، لوٹا دیا پھر صرف ترجمہ نہیں رہ جائے گا، پھر بدل کے بنا دیا اس کو، کیا بنا دیا؟ اسفل سافلین بنا دیا. اب اسفل اسی طرح افل و تفضیل ہے، سین فے لام سے، اور اسفل کے معنی بنتے ہیں سب سے نیچے کی چیز، جیسے اعلیٰ یا عرفہ سب سے اونچی جگہ کو کہیں گے، اسفل کے معنی ہیں سب سے نشیب، سب سے نیچے. فزیکلی بھی، کہ مثلا کوئی زمین ہو اور اس میں ایک گڑھا ہو، تو گڑھے کا وہ سب سے جو نیچے والا حصہ ہے وہ اس کا اسفل ہوگا. جیسے قرآن کریم میں آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، طبقے میں ہوں گے. تو اسفل کے معنی فزیکلی کسی گڑھے کی سب سے جو نیچی گہرائی ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور معنوی لحاظ سے مثلا اخلاقی یا روحانی لحاظ سے بالکل جا گرنا نیچے، پستی جو روحانی ہوگی یا اخلاقی ہوگی اس کے لیے بھی اسفل کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. مجازی اور حقیقی معنی ہوئے نا، حقیقی تو ہوئے گڑھے کے معنوں میں پستی، معنوی ہوئے جیسے کہ اخلاقی پستی، زوال، انحطاط. خود انحطاط کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، نیچے جانا. تو اسفل سافلین، سافل تو ہوا سفل یا اسفلو کا اسم فاعل، نیچے جانے والا، پستی میں جانے والا اسم فاعل ہے نا. تو اسفل سافلین مضاف مضاف الیہ ترکیب ہو گئی، نیچے جانے والوں کا سب سے نیچے والا، یہ بنا لفظی ترجمہ. اس کو پھر لوٹا کے بنا دیا نیچے جانے والوں کا سب سے نیچے والا. کا کی بجائے اردو میں اگر ذرا اچھا ترجمہ کرے تو ہوگا، اس کو بنا دیا نیچے جانے والوں میں سے سب سے نیچا، یہ بنا لفظی ترجمہ. پھر لوٹا کے اس کو بنا دیا نیچے جانے والوں میں سے سب سے نیچا، میں سے ترجمہ کریں گے، اگرچہ عربی میں ترکیب اضافی ہے اور ترجمہ ہونا چاہیے نیچے جانے والوں کا سب سے نیچا، یعنی نیچے جانے والوں میں سے سب سے پست، پستی میں جانے والوں میں سے سب سے پست. وہ بنا دیا، بنا دیا، لوٹا دیا، یہ ردہ کا ترجمہ ہوگا. یا لوٹا کے بنا دیا، پھر سے بنا دیا. اب دیکھیں ترجمہ،
پھر پھینک دیا اس کو،
پھر بھیج دیا،
پھر پھینک دیا اس کو،
پھینک دیا. یہ دراصل پھینکنا کا معنی تو اس میں نہیں ہے، وہ تو پھر القا یا ترحا یا وہ لفظ آنا چاہیے. یہ پھینکنا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آگے پستی کا ذکر ہے، گہرائی کا ذکر ہے، اس لیے وہ ترجمہ پھینک دیا کر یار. ہاں جی، پھینک دیا
اس کو نیچوں سے نیچے،
نیچوں سے نیچے. دیکھیے نیچوں کے اس کا ترجمہ ہے سافلین کا، اور نیچوں سے نیچے اسفل سافلین، لفظی معنی تھا نیچوں کا سب سے نیچا، یعنی جو نیچے والے ہیں ان میں سے بھی سب سے نیچا. انہوں نے کیا کیا؟
اسے الٹا پھیر کر، ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر دیا.
الٹا پھیر کر، وہ ردہ یردو کا ترجمہ، پستوں سے کیا؟
پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر،
نیچوں سے نیچے. وہ سافلین ہوئے نیچوں، اور نیچ وہ اسفل سب نیچوں سے نیچا. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں طارق؟ نالائق کہاں سے چلے ہو؟ مطلب کہ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بات کرو. اس کا مطلب یہ ہے تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور پھر الٹا باتیں کرتے ہو. تم دیکھ ہی کہیں اور طرف رہے تھے اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ پڑھو. ساری سورت پڑھنی شروع کر دی. اشاق بولو کیا پڑھا آپ؟ پھینک دیا. یہ تو یہی ترجمہ ہے نا, پھینک دیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا اچھا انہوں نے ایک وضاحت کی کہ یہ انسان کے بڑھاپے کا بیان ہے. حالانکہ یہ دونوں بیان ہو سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی اوپر ابھرنے کی اور گرا تو بن گیا ابو جہل اور ابو لہب. ایک وہ مانوی پستی اور روحانی پستی اور بلندی بھی ہے کہ اس کو صلاحیتیں بہترین دی, اونچے درجے میں پیدا کیا, پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اس حالت میں کہ وہ گمراہی اور بدی کے غار میں پڑا ہے. ایک تو صورت ہے یہ. یہ تفسیر والے پھر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ انسان سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسفل السافلین ابو جہل, یعنی وہ ایک پس منظر میں, یا کوئی نیک بد بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا ہے کہ انسان کی واقعی فزیکلی وہ جوانی سے پھر جو بڑھاپے میں آتا ہے تو یہ بھی حالت اسفل السافلین ہی کی ہوتی ہے. پھر وہ تو بعض نے, مولانا اشرف علی نے اور ہمارے ہاں تفسیروں میں اکثر نے اس کو یعنی جنرلائز کیا بڑھاپے کے حساب سے. لیکن بات یہ ہے کہ بڑھاپے والی بات آگے نہیں آتی, اپلائی نہیں ہو سکتی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ جو عمل والے اور ایمان والے ہیں وہ نہیں گرے اس پستی میں. تو بڑھاپا تو سب پہ آ سکتا ہے, نیک پر بھی اور بد پر بھی. وہ تو پھر جو اخلاقی اور روحانی پستی ہے اسی کی طرف اشارہ ہوگا, ورنہ اللہ کا پھر آگے کوئی تک نہیں رہتا. بظاہر مانا رددنا اسفل السافلین تک تو بات بن جاتی ہے کہ پھر انسان کو ٹھیک ٹھیک بنا کے پھر وہ بڑھاپے کی اس حالت میں آتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پہ بالکل پستی میں گری پڑی ہو. بڑھاپا بھی مراد ہو سکتا ہے, اخلاقی اور روحانی پستی بھی مراد ہو سکتی ہے, دونوں ہیں.
رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست کر دیا.
رفتہ رفتہ یہ وضاحت کے لیے کیا ہے. رفتہ رفتہ یہ غالباً بڑھاپے والی ذہن میں بات ہے اس لیے رفتہ رفتہ سے ترجمہ کیا. دیکھیے ترجمے میں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مترجم کیا چیز سوچ کے ترجمہ کر رہا ہے, اس نے رفتہ رفتہ کیوں لگایا. اس کے ذہن میں اسفل السافلین کا بڑھاپے کا مفہوم ہے اور وہ رفتہ رفتہ آتا ہے, تبھی اس نے رفتہ رفتہ کیا. تو سیدھا ترجمہ ہے پھر اس کو لوٹا دے کے پہنچا دیا پستیوں میں سے جو سب سے پست ہے اس میں, جو پست پڑے ہیں ان میں سے بھی پست. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. اب دیکھیے یہ الا الذین جمع ہے نا, وہ جمع ہے نا, واحد سے جمع مستثنا ہو سکتا ہے بھلا؟ بہت سو میں سے تو نکالے الا کہ چند ایک کو, یہ تو اوپر آیا واحد خلقنا الانسان رددنا ہو, واحد ہے, واحد سے استثناء جماعت ہو رہی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ اور کوئی ٹنڈ میں بات آتی ہے؟ یہ ہونا چاہیے نا ذہن میں کہ یہ کیا بات ہے, انسان واحد اور رددنا ہو واحد, اور واحد سے استثناء بہت سے لوگوں کا کیا جا رہا ہے. الانسان یہاں سارے انسان مراد ہے, یعنی ہم نے سارے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا. الانسان میں وہ معنی تھا, لیکن چونکہ الانسان میں لفظ واحد آیا تھا اس لیے اس کے مطابق ضمیر ردد نہ ہو میں آئی ہے, وہ لفظ کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے نہیں. ورنہ معنی کے اعتبار سے ہوتا تو ہوتا ثم رددنا ہم, تو کہیں کہیں لفظ کے اعتبار سے ہوتا ہے من, کہیں جمع سمجھ لیا جاتا ہے, کہیں واحد سمجھ لیا جاتا ہے. واحد جمع کبھی لفظ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ لفظ واحد کا سا ہے تو چلیے آگے سیکھے کو واحد ڈیل کر لیا جاتا ہے, اور کبھی جمع کے وہ معنوں کو دیکھا جائے تو جمع بھی بن جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا الانسان سے مراد ہے سارے انسان, سب کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں ہی پیدا کیا. اگر شکل و صورت کی بہتری ہے سارے حیوانوں اور سب میں وہ بہترین ہے. پھر اس بہتری کے لوگوں نے بڑے عجیب عجیب نقطہ آفرینیاں کی ہیں بارہ, اور پھر اس کو لوٹا کے پہنچا دیا اس بڑھاپے کی انتہائی پستی میں اگر کر لیں. اور اگر اخلاقی مراد ہے, کیونکہ اخلاقی ہی لیں مراد, تو پھر بنتا ہے الا الذین آمنوا, کہ وہ نہیں گرتے پستی میں جو ایمان اور عمل صالح واتے ہوتے. اب مولانا نے کیا کیا پھر آگے؟
لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا.
یہ جو لیکن ہے نا, یہ بڑھاپے والی بات کے خلاف جاتا ہے, کیونکہ بڑھاپا تو سب پہ آتا ہے, نیک پر بھی بد پر بھی. معلوم ہوا کہ یہاں جس پستی اور بلندی کی بات ہو رہی ہے وہ اخلاقی اور روحانی پستی اور بلندی ہے, کہ ٹھیک ٹھاک بنایا انسان کو, صلاحیتیں دیے, پھر وہ گرتا ہے تو ہم بھی گرا دیتے ہیں. اس صورت میں آ سکتے.
ہاں
جی,
عام آدمی کے لیے شروع میں جو بڑھاپے والی مثال فٹ سے سیدھی بیٹھ گئی, بعد میں
بہرحال پہلی بات تک تو بات بن جاتی ہے, اسفل اسافلین تک تو, اور کیا ہے مفسرین نے بڑھاپا, اور بلکہ زمخشری نے تو بڑی ادیبانہ عبارت لکھی ہے, کالے بال سفید سیدھا قد کمان وغیرہ وغیرہ. اس نے تو عربی عبارت ایسی بنائی ہے, بڑھاپے کی تصویر بنا دی ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا. کیا ہے انہوں نے, بہرحال آگے الا الذین میں ہے کہ سوائے ان لوگوں کے. یہ استثناء تو اصل سافلین وہ اس کے گرنے سے مراد ہے کہ وہ بت پرست ہو گیا یا جو کچھ ہو گیا. تو ایمان امر عمل صالح والے, فلاحم اجر غیر ممنون, پس وہ جو ہیں, یہ فعل لگا ہے کہ الذین امنوا وعملوا الصالحات پہ ایک مزید تاکید کا, یہ اس کو کہتے ہیں فصیحہ, یعنی ایک فصاحت کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے لغت میں بات کو مزید کلیئر کرنے کے لیے. یہاں کوئی اماں وغیرہ نہیں آیا, اگر اماں ہوتا نا ام الذین امنوا وعملوا الصالحات تو پھر فے اس میں درست ہوتی. اور یا پھر یہ پڑھا نہیں ہے کہیں کہ الا بمن اما لے لیں, پھر استثناء کرے ہی نہیں, رہے وہ لوگ جو امر اور ایمان صالح لاتے ہیں تو ان کے لیے تو پھر آگے خبر ہے, فلاحم اجر غیر ممنون, ان کو وہ اجر ملے گا جو منقطع نہیں ہوگا. ممنون میں نے منقطع کیا گیا, اس میں مفعول ہے. یاد رکھے منہ یمن من احسان کرنا بھی ہوتا ہے, اور ممنون جس پر احسان کیا جائے وہ بنتا ہے. لیکن ایک منہ یمن کا معنی ہے کاٹ دینا, کسی چیز کو ختم کر دینا, ان معنوں میں یہ آیا ہے غیر ممنون. اجر ان کی صفت ہے, اس لیے غیر کے رے پر ہی وہ رفع رہے گی نا. غیر تو مضاف ہو کے آتا ہے, ممنون تو مضاف ہو کے الے کے آنا ہی تھا. تو اجر غیر ممنون, وہ اجر جو کاٹا نہیں گیا. اچھا, فما یکذبک بعد بالدین, یہ عبارت بھی بڑی عجیب ہے اس لحاظ سے, نہ ختم ہونے والا اجر کیا ہے ترجمہ,
بے انتہا
ختم, نہ ختم ہونے والا, یہ غیر کا صحیح ترجمہ ہے, کیونکہ غیر میں نہ کا مفہوم ہوتا ہے. اور انہوں نے
کبھی ختم نہ
منقطع نہ ہوگا,
ہوگا فعل مضارع تو یہاں نہیں آیا, لیکن اردو میں سمجھانے کے لیے کر دیا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اصل معنی ہے کبھی ختم, جو کاٹا نہ گیا, بس لفظی ترجمہ تو یہ ہے, جو کاٹا نہ گیا. کیا کیا؟ نہ کاٹا گیا, غیر ممنون لفظی ترجمہ تو یہ ہے, ایسا اجر جو کاٹا نہ گیا. ان کو نیگ پاریک صاحب نے کیا پتا نہیں, انہوں نے اردو کے بھی تو 15 ڈائلیکٹس ہو سکتے ہیں. نیک کوئی ہوگا لفظ میں, نیک ہے نہیں کہتے ہوں گے بھائی, چلیے نیک اجر کو کہتے ہوں گے. فما یکذبک بعد بالدین, پس ماں کے معنی ہے کیا چیز, یکذب و تکذیب کرتی ہے کا تجھ کو, تیری تکذیب, لفظی معنی تو یوں بنتا ہے. اور ما یعنی پھر دو طرح لے سکتے ہیں، ماں اپنے معنوں میں نکرہ میں بھی، غیر ذیل عقول کے لیے بھی، اور من کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے ماں. یکذب کا تجھ کو جھٹلاتا ہے، بعد اس کے بعد بھی، بعد کا مضاف الیہ معذوف ہے، بعد ہذا بعد ذالک، جب مضاف الیہ اڑا دیا جائے تو پھر یہ مبنی بر ذمہ ہو جاتا ہے. بعد بعد بھی، پھر بھی کا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد بھی یوں بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، کیونکہ وہ جو اس کے بعد ہے وہ جو یہاں معذوف ہے، لیکن اردو میں ہم لگا سکتے ہیں اس کے، لیکن چونکہ عربی میں مضاف الیہ نہیں ہے اس لیے اردو میں ترجمہ پھر کرنا پڑے گا اس کے بعد بھی، کیونکہ بعد میں ترجمہ بھی کا پیدا ہوگا. بالدین، دین کے بارے میں، دین کا ترجمہ دین ہی کر لے، کیونکہ یہاں اسلام کے مراد ہے اور دین میں نے جزا نہیں ہے، یا جزا کا دن وہ نہیں مراد، دین میں نے دین، مذہب کر لیں، دین کر لیں، دین ہی اچھا لفظ ہے. اب اس طرح سے اس آیت کے دو پہلو بنتے ہیں. یکذب کا مخاطب کاف زبر کا بنیادی مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن اب ہر انسان بھی مخاطب ہو سکتا ہے. اگر حضور مراد لیے جائیں تو پھر ماں کا ترجمہ بنتا ہے کون جھٹلاتا ہے تجھ کو اس کے بعد بھی دین کے بارے میں، یا کون. اصل میں یہاں دو آ گئے، یکذب بالدین اور یکذب کا. یکذب کا میں نے تجھ کو جھوٹا سمجھتا ہے، اور یکذب بالدین دین کا انکار کرتا ہے، تو ادھر تیرا تجھ کو جھوٹا سمجھ کر دین کا انکار کرتا ہے، یوں سینسز کی بن جاتی ہے، کیونکہ یکذب کا ایک مفعول آیا ہے اور ایک کذب کے بعد بے کے ساتھ بھی تو آتا ہے نا مفعول، کذب بالدین اس نے دین کو جھٹلایا. تو اگر حضور مراد ہیں تو ماں کا معنی ہوگا کون، پھر وہ کون ہے جو اس کے بعد بھی تجھے جھٹلاتا ہے، یعنی دین کو جھٹلاتا ہے یا تجھے جھٹلاتا ہے، دونوں ہی مفہوم آ جائیں گے. اگر ہر انسان مراد لے تو پھر یہاں کذب یکذب کا معنی کیا گیا ہے جھوٹ پر آمادہ کرنا، تکذیب پر آمادہ کرنا، کہ اے انسان کون سی چیز ہے جو تجھے دین پر، دین کی تکذیب کرنے پر پھر بھی آمادہ کرتی ہے، تجھے احسن تقویم میں پیدا کیا اور وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، تو کون سی چیز ہے جو تجھے پھر دین کی تکذیب پر آمادہ کرتی ہے. ایک صورت ترجمے کی یہ کر لی ہے انہوں نے جنہوں نے یہ مراد لیا کہ یکذب کا سے مراد ہر انسان ہے. پھر یہ تو نہیں مراد ہو سکتا کہ اے انسان تجھے کون جھٹلاتا ہے، پھر ماں کا ترجمہ وہی ہوگا، کون سی چیز، کون سی چیز ہے جو تجھے جھٹا لانے پر آمادہ کرتی ہے پھر بھی دین کو، یعنی دین کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. ایک ترجمہ یہ، اور رسول اللہ مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مراد ہے ماں کا معنی ہوگا من، کون ہے جو تجھے تکذیب کرتا ہے، کون ہے جو تجھے جھوٹا کہتا ہے اس کے بعد بھی دین کے بارے میں، تجھ کو جھوٹا کہتا ہے یعنی دین کی تکذیب کرتا ہے. ادھر کر لیں کا ترجمہ تجھ کو جھوٹا کہتا ہے، بالدین کا ترجمہ یعنی دین کا انکار کرتا ہے، یکذب دونوں طرف چلے گا. یہ بنتے ہیں دو ترجمے. اب دیکھیں کہ کس کس نے کون سا ترجمہ لیا ہے.
پس تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کو،
تو اس کے پیچھے، یہ دیکھیے اس کے پیچھے بعدوں کا ترجمہ کیا ہے، بعدوں کا مضاف الیہ تو نہیں ہے نا، وہ اپنی طرف سے لگانا پڑا ہے، لیکن چاہیے یہ تھا کہ اس کے پیچھے بھی، اس حذف کا یہ زور پیدا ہوتا ہے. اچھا تو اس کے پیچھے جھٹلاتا ہے،
تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کو،
بدلہ ملنے کو، دین کا ترجمہ کر لیا نا جزا، بدلہ ملنا یعنی آخرت، دین سے مراد جزا لیں تو پھر آخرت کا انکار کیوں کرے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور یا دین کا ترجمہ دین کر لیں، دونوں گنجائشیں موجود ہیں. تو انہوں نے بدلہ ملنے کو کیوں جھٹلایا، یہ جو ہے نا ماں، ماں کا ترجمہ کیوں تو نہیں ہوتا، کیا چیز آمادہ کرتی ہے جھٹلانے پر، کا مفہوم یہ لیا کیوں جھٹلائے. اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا،
بس اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے،
بس اس کے بعد کون تم کو، یا ماں کا ترجمہ من، جھٹلا سکتا ہے، یہ اور ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ تو کون جھٹلائے گا، تو سکتہ اس لیے کیا ہے کہ وہ استطاعت کی نفی ہے، ارادہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھٹلانے پہ آمادہ ہو جائے، اس کی نفی تو نہیں ہے، اس لیے سکنا سے ترجمہ کیا ہے. اور یہاں بھی ترجمہ انہوں نے جزا سزا کیا ہے، دین کا معنی جزا ہے. جی کون چیز یہ بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے، کا کے ہر انسان مخاطب ہے، کہ کون سی چیز تجھے منکر بنا رہی ہے، یکذبو کا جھوٹ تکذیب پر تیار کر رہی ہے، تکذیب پر اکسا رہی ہے، آمادہ کر رہی ہے، یہ معنی یہ ہوا اس صورت میں. جبکہ کا کا مخاطب ہر انسان ہو، کہ اللہ کی ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ روز جزا کوئی نہیں ہوگا. ہاں اس بیان کے بعد تم کو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مراد لی ہے. تو یہ دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے، کاف سے مراد حضور ہو تو پھر یہ ہوگا کہ پھر کون تجھے جھٹلائے گا، یعنی جہاں تک تو دلیل کی کا تعلق ہے، ثبوت کا تعلق ہے، تو تجھے کوئی بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا. کیا سمجھے آپ؟ یعنی انسان ہے، کاف کا تو مراد ہر انسان ہے، تو کیوں جھٹلاتا ہے؟ تو یہ دونوں گنجائشیں اس میں موجود ہیں، ایک میں جھٹلاتا ہے، ایک میں جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، بس یہ معنی بن جاتا ہے. باقی دین کا ترجمہ روح سے جزا ہی سب نے کیا، ٹھیک ہے، دین اسلام مراد نہیں لیا. الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ، الیس استفہامیہ، لیس اللہ نہیں ہے اللہ، لیس کی خبر پر بے احکم الحاکمین، بے نہ ہوتا تو احکم الحاکمین بھی ہو سکتا تھا گرامر میں. الیس اللہ بے احکم الحاکمین، حاکموں سے احکم، حاکموں کا احکم، حکم یحکموں کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، حکم چلانا. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، حکم یحکم معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے. فحکم بینہم بالحق کے، تو ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر. تو اس طرح سے حاکم میں نے فیصلہ کرنے والا، فیصلہ چلانے والا، اور احکم اس کا افعل و تفضیل ہے. احکم الحاکمین، فیصلہ چلانے والوں میں سے سب سے زیادہ فیصلہ چلانے والا، یہ لفظی ترجمہ بنا. حاکموں کا حاکم آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یوں ترجمہ بنا.
کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟
سب حاکموں سے بڑا حاکم، احکم کا معنی ہو گیا سب سے بڑا حاکم، افعل و تفضیل. بڑھ کر وہی احکم، افعل و تفضیل، سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم. کوئی فیصلہ کر لیا، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے فاحکم بینہم بالحق کے، فاحکم بیننا، تو اس کے معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، فیصلے میں بھی حکم چلتا ہے. اس آیت کے بعد وہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، عموماً حدیث میں شاید آیا ہے کہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سوال ہے نا کہ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ یقیناً اللہ قادر ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اگلی سورت ہے العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس صورت کے بارے میں یہ تو بات طے شدہ ہے اور متواتر ثابت ہے کہ یہ پہلی پانچ آیتیں ہی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. صورت کا باقی حصہ بعد میں نازل ہوا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے دو تین سال بعد ہی نازل ہوا ہو، کیونکہ اس کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے. اقرا، تو پڑھ، بسم رب کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ. یہ اپنے رب کے نام کے ساتھ یعنی اس کی مدد سے اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو، یوں بھی معنی ہو سکتا ہے بے زیر بے کا. اور بعض نے کہا کہ بے زائد ہے، ویسے ایسے گرامر والے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے رب کا نام پڑھ، پھر تو ہونا چاہیے تھا اقرا اسم رب کا، اقرا اسم رب کا، پھر تو یوں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی مراد یہی ہے، اپنے رب کا نام پڑھ. لیکن سیدھی بات ہے، جیسے ہم شروع میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس سے مراد ہوتا ہے اس کے نام سے، اس کے ساتھ آگے پھر جو بھی ہو, تو یہاں تو اقرا فعل بھی ہے, تو پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ, یعنی اس کی برکت سے, اس کے ذریعے سے شروع کر. اور اس میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام لے پھر آگے پڑھ. اور رب کی صفت آگے, رب کا تو خیر مضافل ہے تھا, الذی, وہ رب جس نے کہ خلاقا, پیدا کیا. خلاقا کا مفعول نہیں ہے, کس کو پیدا کیا, یعنی خلاقا کا, خلاق الانسان, خلاق کل شے, جو کچھ بھی بنا لے وہ سب مراد ہو سکتا ہے. پر تو اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے جس نے پیدا کیا, آسان ہے یہ عبارت. آگے ہے خلاق الانسان, اب خلاقا کی وضاحت آئی ہے کہ خلاق الانسان, اس نے پیدا کیا انسان کو. یوں تو ہر چیز کو پیدا کیا, اور یا پھر یہ ہے کہ سب کو پیدا کیا اور خاص طور پر انسان کو یوں پیدا کیا, تاکید کے طور پر خصوصی زور, جیسے ایمفیسس دینا ہو, دوبارہ شروع کیا. خلق الانسان, اس نے پیدا کیا انسان کو, یعنی سب انسانوں کو. من علق, علق سے, یہی علق ہے لفظ جو سورت کا عنوان بھی ہے. عین لام قاف مادہ میں چمٹنے یا لٹکانے کا معنی ہوتا ہے. علق یا علیکو کا معنی چمٹ جانا ہوتا ہے, اور اللہ کا یو اللہ کو کا معنی ہوتا ہے لٹکا دینا کسی کو. اسی سے قرآن کریم میں آیا ہے فتذروها كالمعلقة, کہ ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں تو وہ ایک کو ادھر لٹکا ہوا نہ چھوڑ دے, کہ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے, معلقة, لٹکائی ہوئی. اسی سے باب تفاعل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تعلق. اللہ کہو, اس نے لٹکایا, فتح اللہ کا, وہ لٹک گیا. لفظی معنی تو یہ ہے, یا چمٹ گیا, اس نے اس کو چمٹایا اور وہ چمٹ گیا, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو متعلق کا معنی چمٹا ہوا ہونے والا بنتا تو یہ ہے, تعلق کا معنی چمٹا ہوا ہونا, وہی معنی ہے اس کا, تعلق رشتے کا جو معنی کرتے ہیں آپ. تو الگ کے معنی یہاں صاف ظاہر ہے کہ الگ ناؤن کے طور پر آیا ہے, مین لگائے پہلے جار, الگ سے پیدا کیا. الگ ان, ویسے عربی میں جونک کو بھی کہتے ہیں, وہ جو ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جس کو زخموں وغیرہ پہ خون چوسنے کے لیے بھی لگاتے ہیں, لیچز جنہیں کہتے ہیں انگریزی میں, اس کو عربی میں الگ ان کہتے ہیں. ہاں ایک جونک کو تو پھر اسے کہیں گے الگ تن, پوری جنس جونکوں کی مراد ہو تو پھر الگ ان کہیں گے, یا الگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں الگ نہیں کہا, الگ ان کہا ہے, گویا کہ نکرہ ہی کر دیا ہے, اور اس لحاظ سے یہ بمانہ علاقتن ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید میں یہاں فاصلہ کی رعایت, خلق علق اس طرح سے آ رہا تھا, اس لیے علاقتن کی بجائے علاقن کہا ہے, نکرہ کر دیا ہے, ورنہ الگ آنا چاہیے تھا, جنس کے لیے ہوتا تھا. قرآن کریم میں دوسری جگہ علقتن بھی آیا, خلقناہم من علقتن ثم من مضغۃ, اس طرح, یعنی تے کے ساتھ بھی واحد آیا ہے. یہاں ویسے ہی نکرہ کر لیا ہے فاصلہ آیت کی رعایت سے, معنی وہی ہے علقتن. علقتن کا معنی ایک جونک بھی ہو سکتا ہے, اور لفظی معنی بنتا کوئی وہ چیز جو چمٹ جانے والی ہو کسی کے ساتھ. یہ تو ہے علقن کا لفظی معنی. اب اس سے پھر کسی نے لیا, خون جمع ہوا, کسی نے کوئی معنی کیا ہے, اور خون کا معنی اس لیے کیا ہے, یہ تو اس زمانے میں تو اتنی بات معلوم تھی یا نہیں لوگوں کو, بہرحال تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ جس وقت, خدا کی شان ہے کہ وہ میل فی میل کے اثرات سے ایک نیا وجود آتا ہے شروع میں, تو اس کے ساتھ ہی اس میں خون کی بھی ایک آمیزش آنی شروع ہو جاتی ہے, خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے کہ آپ کے پاس انڈا ہو مرغے کا, اور وہ انڈا ہو فرٹیلائزڈ, یعنی مرغی سے ملا ہو, کیونکہ آج کل تو انڈے ویسے چلتے ہیں نا, مرغ بغیر مرغیاں دیتی ہیں, ان میں خرابی کی توقع کم ہوتی ہے. لیکن جو فرٹیلائزڈ انڈا ہوگا, وہ اگر اسے موسم بھی اچھا مل گیا تو فوراً بچہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ صحیح قسم کا ٹمپریچر نہ ہو اور پھر خراب ہو جائے, لیکن اس میں فوراً خون آئے گا. آپ اس انڈے کو توڑیں, جو خراب ہونا شروع ہوگا تو اس کے اندر, اس کی زردی میں خون کی آمیزش ہوگی. وہ خون کی آمیزش اس بات کی علامت ہے کہ بچہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا لیکن آگے پھر نہ چلا یا کیا وجہ ہوئی. انسان میں بھی اور حیوان میں بھی, رحم مادر میں جب وہ ماں اور باپ کے پانی سے اکٹھا ہو کے ملتا ہے تو ایک تھوڑی سی چیز رحم کی دیوار کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر وہیں اس میں ایک عمل شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا سیل جو ہے وہ سیل 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 یوں دگنے اور دگنے چوگنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور شاید 24 گھنٹے میں وہ کئی 100 یا 1000 سیل تک پہنچ جاتا ہے. اس وقت اس میں وہ خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور وہ رحم کی دیوار سے چپکا ہوا ہوتا ہے. یہ تو خیر موجودہ جو جن لوگوں نے اس پہ تفسیریں لکھی ہیں وہ پوری, غلام وارث بیچارے نے اچھا لکھا تھا اس پہ 18ویں پارے کے سن سے من میں, تو ان معنوں میں الگ کا معنی کیا گیا ہے وہ چمٹی ہوئی چیز جو جس سے آغاز ہوتا ہے انسان کا, اور اس کو جونک سے تشبیہ دی ہے اس لیے کہ رحم مادر میں ایسے چپک جاتا ہے جیسے انسان کو جونک لگا دی جائے. اب دیکھیں ترجمہ جی کریں.
بنایا آدمی کو جمع ہوئے لہو,
جمع ہوا لہو. دیکھیے الگ کا ترجمہ کیا ہے جمع ہوا لہو, اصل اس کا معنی نہیں ہے. یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جب وہ چمٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے جمع ہوا لہو ہے. لفظی معنی تو وہ چمٹ جانے والی چیز سے بنایا. کیا کیا ہے؟
جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے.
اچھا, جمع ہوئے خون کا ایک لوتھڑا سپیک سا. ہاں جی, لوتھڑا, وہ ابتدائی لوتھڑا تو خیر خاصا بڑا ہوتا ہے. وہ خون کا لفظ اس لیے لایا ہے کہ جو ہی وہ آگے کنسپشن ہوتا ہے نا, استقرار حمل جسے کہتے ہیں, تو فوراً اس میں ایک عمل شروع ہو جاتا ہے اور بالکل اس میں خون کی آمیزش ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے جو زندگی کی ایک علامت ہوتی ہے, نئی زندگی کی. پھٹکی, یہ لوتھڑے کی بجائے پھٹکی کا لفظ زیادہ بہتر ہے کیونکہ پھٹکی میں وہ چھوٹا سا ہونے کی سینس ہے, لوتھڑے میں چھوٹا ہونے کی سینس نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ لوتھڑے کی بجائے یہ پھٹکی والا ترجمہ. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ترجمے میں سامنے آتی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ لوتھڑا. لوتھڑے میں ٹکڑے کا معنی ہے لیکن ذرا بڑے کا ہے, خون کی پھٹکی سے. اور یاد رکھیے الگ کا معنی خون کی پھٹکی, انہوں نے بھی یہی کیا ہے, جمع ہوا خون یہ کیا ہے. چمٹنے کا معنی کسی نے بھی نہیں لیا, حالانکہ اس میں سینس چمٹ جانے کیا ہے. اصل میں اس کو عجیب بات ہے کہ ترجمے میں لائے نہیں, اس کو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا جو چمٹ جانے والی ہے اور پھر آگے وضاحت ہے کہ رحم مادر میں وہ چمٹتا ہے تو اس میں خون بھی ہوتا ہے, وہ پھٹکی کی شکل کرتا ہے. وہ سارے ایک طرح کے وضاحتی ترجمے ہیں. بنیادی ترجمہ انگریزی کا نہیں ہمارے پاس, یہ ہے ہی نہیں. آج ہاں کلاٹ, کلاٹ آف بلڈ تو وہ ہوتا ہی ہے نا, جمتا ہے خون تو اس کو کلاٹنگ کہتے ہیں, تو کلاٹ آف بلڈ. عجیب بات یہ کہ الگ میں خون کا معنی نہیں ہے, یہ ویسے اوریجن کے لحاظ سے وضاحتی ترجمہ ہے. الگ کا بنیادی بنے تو چمٹ جانے کا بنتا ہے, اور وہ چونکہ اس وقت خون ہوتا ہے شروع ہی میں اس میں فوراً, میں نے اسی لیے آپ کو انڈے کی مثال دی ہے کہ انڈے میں فوراً جو ہی وہ عمل شروع ہوگا بچے کے بڑھنے کا, فوراً اس میں ایک دھاری سی خون کی آ جانی شروع ہو جاتی ہے. یا اللہ کی قدرت سے اس میں گویا کہ زندگی کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے. ہیومن بینگ میں بھی یہی ہے اور اینیمل میں بھی شاید یہی ہوگا. آگے فرمایا اقرا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات بتائی جا رہی ہے عرب میں, نہ کوئی اناٹمی پڑھی ہوئی ہے آپ نے, نہ فزیالوجی, یہ کیسے بچہ بنتا ہے پیٹ میں ماں کے اور اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. انسانی علم کی انتہا ہے جہاں آ کے, یہ امبرائیولوجی وغیرہ جسے کہتے ہیں, اور وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. تو انسان کی بہرحال وہ تو ایک اور پہلو ہے, لیکن یہ کہ انسان کی ابتدا کتنی حقیر اور معمولی ہے وہاں سے بات کی, اور پیدا کیا الگ سے. آگے فرمایا اقرا, تو پڑھ. وربک الاکرم, تیرا رب. یہاں واو حالیہ نہیں ہو سکتی, یا اس حالت میں کہ تیرا رب ہو گنجائش نکل آتی ہے کہ واو کو حالیہ کر لے, حالانکہ نہیں. اقرا وربک, تو پڑھ اس حالت میں کہ تیرا رب ہے الاکرم. یہاں اکرم خبر کے طور پر آیا ہے معرفہ, تیرا رب ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے. اقرا ربک الاکرم, قسم والا رب نہیں ہے ورنہ وہ رب کا ہوتا. تو پڑھ اس حالت میں کہ تیرا رب ہی سب سے اکرم ہے, وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے. اول التفضیل الذی, جس نے کہ علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے, بے سببیہ ہے, سکھایا تعلیم دی, علم یعلم بالقلم قلم کے ذریعے سے. اب اللہ تو نہیں قلم سے لکھنا سکھاتا, مطلب یہ کہ انسان کی تعلیم کا اس نے ایسا بندوبست کیا کہ قلم کے ذریعے سے علم سیکھے. اور یہ بھی ایک سٹیج ہے انسان کی. کتاب دار المعارف والوں نے چھاپی تھی, اس میں ایک تقریر تھی کسی عالم کی, مجھے یاد ہے اس نے لکھا تھا کہ انسانی جو ترقی کے مختلف مراحل ہے تہذیب کے, سویلائزیشن کے, انسان کے تین سٹیپس ایسے ہیں جس نے ایک جمپ میں انسان کو کہیں آگے پہنچا دیا, اور دوسرے جمپ میں کہیں پہنچا دیا, اور تیسرے جمپ میں کہیں چلا گیا. پہلا جمپ وہ تھا جب اس نے بولنا سیکھا عام حیوانوں سے بڑھ کے. اگر ارتقا والی بات بھی لے تو بھی, کہ انسان کا وہ ایک انقلابی قدم تھا جب اس نے نطق بولنا سیکھا دوسرے حیوانوں سے بڑھ کر, ایک نئی چیز اس کو, مختلف مضامین. اور بولتے تو سب حیوان ہیں لیکن جناب اپنے جذبات کا اظہار کرنا کلام میں, اور وہ تو انسان نے تو پھر بولنے سے کیا کیا کام لیا ہے. دوسرا سٹیپ وہ تھا جب اس نے لکھنا سیکھا, یہ خاصا بعد میں آیا ہے. انسان نے بولنا تو شاید لاکھوں سال پہلے سیکھ لیا تھا, لیکن اس کے لکھنا, رائٹنگ جو اس نے سیکھی ہے, یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس پہ مستقل میرے خیال میں بیسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں, کسی کا نام ہی یہی ہے رائٹنگ. اور کمیونیکیشنز میں رائٹنگ کا جو درجہ ہے, کسی نے وہ کمیونیکیشن کے سلسلے میں بھی لیا ہے. اور ہسٹری کی اور سویلائزیشن کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں اس پہ بحث نہ کی گئی ہو. اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے لکھنا کہاں شروع ہوا تھا. غالباً قدیم ترین جو علاقہ جس میں لکھنے کا ہسٹوریکلی پتہ چلتا ہے وہ جنوبی عراق تھا, اور مصر میں بھی اس کے بعد پہنچی ہے تحریر, چین میں بھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. اور عراق اور مصر کی پرانی تحریریں جو کہ اب اس طرح لکھا ہی نہیں جاتا, مصر میں تو عمارتوں میں موجود ہے, پرانے مندروں میں, اور عراق میں کھنڈروں میں سے مٹی کی تختیوں پہ نکلا, کیونکہ عراق میں پتھر نہیں ہوتے تھے, وہ تو دریائی سرزمین تھی, ڈیلٹا ادھر دریا کا آتا ہے, وہاں مٹی زیادہ ہوتی ہے, مکان بھی یا سرکنڈے کے بنتے ہیں یا مٹی کے بنتے ہیں, پتھریلا علاقہ تو نہیں ہے کہ پتھروں کے محل بنائے جائیں, یا اینٹیں پکا کے بنائی گئی ہوں تو وہ اور بات ہے. تو وہ اس کو ڈیسائفر کر لیا ہے لوگوں نے. یورپ والوں کا کمال ہے کہ جو وہ خط ہے اسے میخی خط کہتے ہیں عراق کا, اس کو ڈیسائفر کر لیا ہے. ہیروگلافکس ہے مصر کے, اس کو ڈیسائفر کر لیا, پڑھ لیا. بلکہ برتھولڈ ایک کمپنی ہے جرمنی کی جو ٹائپ بناتی ہے, ٹائپ ڈھالتی ہے چھاپے خانوں کے لیے, کہ جس قسم کا ٹائپ اردو کا عربی کا, تو میں اس کا نمونہ دیکھ رہا تھا, خیر تبت ہے بنگالی ہے, وہ مختلف نمونے دیے ہوئے تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ مصر کے ہیروگلافکس کا ٹائپ بنا دیا کہ اس میں پوری کتاب چھاپنی ہے تو چھاپ دو. جو لوگ پڑھتے ہیں کتابیں لکھی گئی, ایجپٹالوجی ایک مضمون ہے بڑا زبردست. تو اس طرح سے ان کو تو انہوں نے پڑھ لیا, لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے ہڑپے کی جو الفابیٹ ہے وہ آج تک ڈیسائفر نہیں ہو سکے. اس کا نہیں پتا کہ یہ ان سیلز پہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ جو ہاتھی ہے اور کہیں بیل بنا ہوتا ہے یا کچھ. ایک ابھی کتاب آئی تھی اینشنٹ سٹیز آف دا انڈس, پتہ نہیں خاصی دلچسپ کتاب ہے, 300 روپے میں نے یوں ہی لے لی. اس میں ایک چیپٹر ہے, کسی ہندو نے کوشش کی ہے یہ ہڑپا اور خاص طور پر مون جو دڑوں کے جو ہیں تحریریں ان کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. یعنی دنیا میں ایسی تحریریں بھی رہی ہیں جو اب پڑھی ہی نہیں جا سکتی. وہ جن لوگوں نے, یورپ والوں نے وہ پڑھی نا, دماغ لڑایا, انہوں نے کہا یہ تحریر یہاں آ رہی ہے اور یہاں آ رہی ہے, یہ اسی طرح کا لفظ یہاں آ رہا ہے, کوئی تھوڑی ہمت نہیں کی ہوگی کہ اس خط کو پڑھ لینا جو اب دنیا میں کہیں پڑھا ہی نہ جاتا ہو, اور پورے الفابیٹ کے ساتھ کر لیا. تو قلم سے لکھنا انسان نے جب سیکھا ہے, سٹائلس جسے انگریزی میں کہتے ہیں, یہ بہت, کیونکہ شروع میں وہ کھود کھود کے ہی لکھتا تھا مٹی میں, سومیرینز جو تھے مٹی کی سلیبیں ہوتی تھی تختی میں, اس میں کھود کھود کے لفظ, اس کی تصویریں دیکھیں وہ کھدے ہوئے آپ کو سارے نظر آئے, اور ان کی لائبریریاں نکلی ہیں جس میں ہزار ہزار دس دس ہزار وہ مٹی کی وہ تختیں رکھی ہیں, اس میں پورے ریکارڈ موجود ہیں. تو انسان نے قلم سے جب لکھنا سیکھا, یہ بھی ایک اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی کا ایک پہلا تھا قدم تھا. پھر اس نے اپنے علوم کو محفوظ کرنا, پھیلانا, ریکارڈ کرنا, اس کو یہ شروع کیا. قلم کے ذریعے سے تو کہیں سے کہیں جا پہنچا, پچھلی نسلوں کے علوم محفوظ کر لیے آگے کے لیے, اور پھر تیسرا سٹیپ تھا جب اس نے پرنٹنگ ایجاد کی ہے. پھر پرنٹنگ نے اس لکھنے کو آگے اتنا امپیٹس دیا کہ آج کہاں جا پہنچا ہے انسان. کہتے ہیں کہ امریکہ میں روزانہ اگر اوسط لگایا جائے تو کئی سو کتابیں ڈیلی نئی چھپ رہی ہوتی ہیں, تو وہ تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو یہ انسان کی قلم کا جو مرحلہ ہے, پرنٹنگ بھی آخر قلم کے بعد ہی آئی, کیونکہ ساری انسانی تاریخ کی جو اصل ارتقاء اور ترقی کی بنیاد ہے وہ یہ قلم ہے, اور انسان میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ قلم کے ذریعے سے سیکھے. اس میں لکھنے کی جو فضیلت ہے, قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی آیا ہے, نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم کھائی گئی ہے. تو لکھنے کی اہمیت انسان کے لیے کتنی ہے, اور دوسرے یہ کہ علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو سکھا دیا وہ, ما جو ہے علم کا مفعول ہے, لم یعلم جو کہ وہ جانتا ہی نہ تھا, لم میں نفی زور کی ہوتی ہے نا, علم الانسان ہے, اس نے انسان کو سکھائی وہ چیز جو کہ وہ جانتا ہی نہیں تھا. یہاں بھی اللہ انسان سے مراد سارے انسان جن سے انسانی ہے, اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دیکھیں دو تین چیزیں آ گئی ہیں, ایک تو اس کی پیدائش کا الگ والا مرحلہ, دوسرا قلم سے علم کی تعلیم اور اشاعت, اور تیسرا انسان کی یہ کیپیسٹی کہ وہ نامعلوم چیزوں کو سیکھ سکتا ہے, جو وہ نہیں جانتا اس کو سیکھنے کی اس میں صلاحیت رکھی گئی ہے. یہ علم الانسان ما لم یعلم, یہ تو نہیں کہ سارے انسان ماں کے پیٹ سے ہی ایم اے پاس کر کے نکلتے ہیں, یہ تو نہیں مانا, مراد تو یہی ہوگا کہ کیپیسٹی رکھی گئی ہے نامعلوم کو معلوم کرنے کی, یہی سارے انسانی علوم کی بنیاد ہے. آپ دیکھیں تو تینوں آیتیں بڑی عجیب ہیں, ہیومن ہسٹری اس میں آ جاتی ہے ساری اگر دیکھا جائے, ریکارڈ, سٹائلس, رائٹنگ, کمیونیکیشن, اس کی اہمیت وغیرہ. کلا ان الانسان لیطغى, یہ پھر آیتیں بعد میں آئی ہیں, نہیں یعنی وہ انکار قیامت کی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ تم جو کرتے ہو غلط بات ہے, وہ تو ناممکن نہیں ہے. جس نے یہ کر دکھایا, خون کی پھٹکی سے پیدا کیا اور اس میں یہ صلاحیتیں رکھ دی کہ وہ پڑھنا بھی سیکھ جائے اور تمام نامعلوم باتیں سپیس تک جا پہنچے, جس نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. کلا, ہرگز نہیں, تم عقلاً انکار نہیں کر سکتے. اصل بات اور ہے, ان الانسان لیطغى, یہ سرکشی کرتا ہے اور انکار کرتا ہے, ورنہ دلیل کی بنا پر نہیں انکار کر سکتا. سے تو اکڑ گیا ہے, لیطغى, طغى, یطغى پڑھا ہے آپ نے, لام اس پہ تاکید کا لگا ہے انا کی خبر پر. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان تو سرکش بن گیا. اب ذرا اس تک ترجمہ ذرا پہلے کر رہے, کلا سے پہلے پہلے کا
سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا,
بس یہ ہو گیا. اور پہلا سکھلایا قلم کے ذریعے سے,
اس نے علم سکھلایا قلم سے,
علم سکھلایا, علامہ سکھایا یا علم سکھایا قلم کے ذریعے سے, قلم کو ذریعہ بنایا علم کا. یہ تو دونوں آسان ترجمے ہیں. آگے کیا, علم الانسان لیطغى, اس کا کیا ترجمہ کیا؟
کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے.
اچھا, کوئی نہیں تو کلا کا ترجمہ ہے پرانی اردو کا, کوئی نہیں, یعنی یہ غلط ہے یہ بات جو تم کہتے ہو. ایک ذہن میں ہے بات جس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا انکار قیامت, انکار جزا و سزا, وہ غلط بات ہے. تم کوئی عقلی دلیل کی بنا پر اس کا انکار نہیں کر سکتے. تمہارے ذہن میں جو ہے, جی دوبارہ کیسے پیدا ہوگا, یہ تو ہے بات غلط. ابتدا پہ غور کر لو, وہ کتنی عجیب و غریب ہے. تو اگلی چیز کون سی ناممکن ہے؟ ہاں, سرکشی ہے. انسان چڑھتا ہے
سر, چڑھتا ہے
سر چڑھنا یوں ترجمہ کیا سر چڑھنا.
اس نے قلم سے علم سکھایا انسان کو ایسا علم سکھایا جو انسان جانتا نہ تھا ہاں دیکھو اب انسان شرارت پر اتر آوے گا.
اب انسان شرارت پر اتر آوے گا. انہوں نے کیا کہا اشرف علی صاحب؟ اب یہ تغا سرکشی کرنا کا وضاحتی ترجمہ, حد آدمیت سے نکل جاتا ہے, یعنی اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ انسانیت کی حدیں بھی پھلانگ جاتا ہے. ہاں جی چلیے جیسے کرنا.
He who taught the use of pen taught man that he, that which he knew not.
ہاں use of pen انہوں نے taught him the use of pen, یہ اور طرح ترجمہ کیا ہے. Taught him with the help of pen تھا لیکن انہوں نے کہا he taught him the use of pen, مفہوم ہوئی ہے قلم کا استعمال سکھایا. ہاں
nay but man doth transgress all bounds.
Transgress انہوں نے سرکشی کیا حد آدمیت سے بڑھنا. یہ کون چلا گیا ہے؟
مولوی صاحب نے کیا جی, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا.
ہاں
ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے.
بس ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا کا معنی یہ نہیں کہ انسان ہرگز سرکشی نہیں کرتا. ہرگز نہیں ایک پہلی بات کا انکار کیا ہے کہ تمہارے خیالات ہرگز درست نہیں, کوئی کسی دلیل پر نہیں ہے. وہ تو بات یہ کہ انسان ذرا اکڑ گیا ہے, اب وہ بھول گیا کہ میں کیسے پیدا ہوا تھا. یہی مضمون قرآن کریم میں ونسی خلقہ, انسان اپنی ابتدائی پیدائش کو بھول جاتا ہے. پھر یہاں تو کسی کے پاس چار پیسے آ جائے تو ابتدائی دور بھول جاتا ہے پھر اس کو. ہاں جی لیتغا ہاں جی
سرکشی
کیا. سرکشی وہ تو ہے لفظی ترجمہ. ان رآہ استغنا, سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اب اس ان کا ترجمہ اردو میں تو ہے کہ رآہ اس نے دیکھا اس کو. رآہ لے یہی معنی ہوگا نا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں رآہ سے مراد کس کو دیکھا؟ کیا خود اپنے آپ کو دیکھا؟ ویسے ورب اس طرح نہیں استعمال ہوتا. زید ضربہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا زید نے اپنے آپ کو مارا, وہاں ضربہ کو کوئی اور مفعول ماننا پڑے گا. خود جو فاعل ہو وہی فعل میں مفعول نہیں آ سکتا کہ کلیتاً وہی ہو. زید قتلہ, زید نے اپنے آپ کو مار ڈالا یہ نہیں کہیں گے. ہاں پھر یہ تو نفسہ وغیرہ ہے وہ اور بات ہے, لیکن ضمیر نہیں آئے گی. یہاں ضمیر آئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ را یرا مانا دیکھنے کا نہیں یہاں, بلکہ ظن یظن جس کے دو مفعول آتے ہیں. اس نے گمان کیا سمجھا, اب یہاں مفعول آ سکتا ہے. اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ استغنا, کہ وہ بے پرواہ ہو گیا ہے. ان رآہ کہ اس نے سمجھ لیا اپنے آپ کو. رآہ کے ساتھ اگر رآہ کا معنی سمجھ نہ ہو پھر مفعول ضمیر آ سکتی ہے. صرف دیکھنا ہو تو زید رآہ, زید نے اپنے آپ کو دیکھا یہ غلط ہے. ہاں اگر ہو زید رآہ غنیاً, زید نے اپنے آپ کو امیر یا عالم سمجھ لیا, پھر میں نے ہو سکتا ہے. جبکہ رآہ کا میں نے واجد یا جدو یا ظن یظن ہو, تو اس نے دیکھا یعنی پایا وہ اپنے آپ کو. استغنا, استغنا دو دفعہ لفظ پہلے آ چکا ہے, بے پرواہ ہو گیا, ماضی کا صیغہ ہے. بے نیاز پایا, یوں ترجمہ پھر کر لے گا کوئی, ورنہ تو فعل سے ترجمہ. اس نے دیکھا اپنے آپ کو کہ وہ بے نیاز ہو گیا. اب دیکھیں ترجمہ,
دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ.
دیکھے ان میں نے کہ رآہ کہ دیکھے جی اپنے آپ کو بے پرواہ. اب دیکھیے فعل کا ترجمہ صفت سے کرنا پڑا ہے, یہ اردو کی مجبوری ہے, ورنہ تو ترجمہ ہے کہ وہ خیال کرے اپنے آپ کو ہو گیا بے پرواہ, بنتا تو یہ ترجمہ ہے. تو اردو میں مجبوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنے لگا. جی
اپنے آپ کو
اب دیکھیے انہوں نے استغنا سے بنا لیا اسم فاعل مستغنی، پھر ترجمہ کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، یہ بھی اردو کی مجبوری ہے کہ فعل سے چلیے اسی فعل سے اسم فاعل بنا لیں. ہاں جی،
اس سے کہ دیکھے ہے آپ کو
محفوظ محفوظ، بس بنا لیا ترجمہ، محفوظ تو کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا،
اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا،
غنی سمجھ لیا، وہی بات
اس بلا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے،
بے نیاز، لاپرواہ، غنی، جس کو کسی کی محتاجی نہ ہو. اب وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج ہوں. جب اماں منہ میں روٹی ڈالے کرتی تھی وہ وقت بھی گزر گیا، اب تو خود لوٹ مار کے کھانے لگا ہے. تو اس لیے وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو، تو انسان کے آخرت کے انکار کی یہاں قرآن کریم نے شروع میں بات کی ہے کہ انکار کی وجہ نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے مردے کا زندہ ہونا، بلکہ وجہ اور ہے کہ انسان اکڑ گیا ہے، بھول گیا ہے میں کیا تھا، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی کیا پرواہ، رب کی بھی پرواہ نہیں، کسی انسان کی بھی پرواہ نہیں. وزیر اعظم تو ہو جائے تو پھر اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں رہتی. وی ہوا نا استغنا کے معنی ہیں جس جو اتنا، یعنی جس کو کسی کی محتاجی نہ ہو. واستغنا اللہ، آپ نے پڑھا تھا اللہ بے نیاز ہے، اور جب انسان کے بارے میں آئے تو وہ بے نیاز تو نہیں ہے، پھر ترجمہ ہوگا بے نیاز سمجھ لیا. اللہ کے بارے میں آئے تو وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو اس میں آتا ہے، ہاں سمجھتا. اور دوسرے راہ کے میں نے بھی سمجھنا ہی ہے نا، راہ کے میں نے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا. ان الى ربک رجع، یقینی بات ہے کہ لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، قطعی بات ہے. ان، اب جو لوٹنا ہے، رجع یرجع، رجع یرجع، اس کے مصدر رجعن بھی ہوتا ہے، رجوعن بھی ہوتا ہے، اور ایک مصدر ہے رجعا، یہ مصدر ہے. آپ ڈکشنری دیکھیں، رجع یرجع کے پتہ نہیں کتنے ہی مصدر لکھے ہوں گے. یہ چیز عربی میں شاعری کو آسان کر دیتی ہے کہ ایک ہی ورب کے چھ مصدر ہیں، جہاں وزن، قافیہ، فاصلہ جو تقاضا کرتا ہو وہی لگا دے. یہاں رجعا آیا کیونکہ سارا آگے استغنا، رجعا، یتغا، ینہا، فاصلہ یہ آ رہا تھا، تو ان الى ربک رجوع کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ ہو تو سکتا تھا. بے شک لوٹنا ہے تیرے رب ہی کی طرف. انا کا ناؤن ہے الرجعا، یاد رکھیے وہ نصب میں ہے یہاں، مگر الف مقصور ہونے کی وجہ سے اس کی نصب ظاہر نہیں ہے. ان الرجعا الى ربک، بے شک لوٹنا جو ہے وہ تو تیرے رب کی طرف ہے، یعنی تم نے لوٹ کے جانا ہے اس کی طرف. وہی آخرت کی بات، ان رب کر رجعا کیا کیا ہے،
پلٹنا یقیناً تیرے رب کی، رب ہی کی طرف،
پلٹنا ہے،
پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے.
دیکھیے یہ ہی کیوں کہاں سے اٹپکا ہے، الا پہلے آ گیا ہے، جار مجرور پہلے آیا، اس میں حسر کا معنی پیدا ہوا. اگر ہوتا نا ان رجعا الى ربک، سیدھا ترجمہ ہوتا لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. اب الى کی وجہ سے تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ جار مجرور ظرف پہلے آئے تو اس میں حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں جو اردو میں ہی سے ظاہر کیے جاتے ہیں.
بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے،
پھر جانا ہے، ہی پھر جانا ہے، رجعا پھر جانا، تو لوٹنا، پھر جانا، انہوں نے کوئی اور ترجمہ، لوٹ پھر جانا، لوٹنا، ٹھیک ہے رجا یار جو میں، تو اے مخاطب، یعنی جو بھی قرآن کا مخاطب ہے، یہ وضاحت کے لیے کر لیا، کیونکہ صرف حضور کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ تو ہی لوٹ کے آئے گا، ہر قرآن کا پڑھنے والا جو مخاطب ہے وہ کا مخاطب ہے، ہی کی طرف، وہ الا رب کا. ارایت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جو کہ روکتا ہے، ارا ایتا، آ استفامیہ، رایتا پڑھایا آپ نے، کیا تو نے دیکھا، یعنی مطلب یہ ہے دیکھو تو اس کی کیا حالت ہے، ان معنوں میں ہے، اور دیکھو تو اسے کیا ہوا ہے، جیسے کہیں کہ کیا بے وقوف ہو رہا ہے یا کچھ ایسے موقع پر کرے، ارے دیکھو تو اسے کیا ہو گیا ہے. عربی میں ایسے موقع پر کہتے ہیں ارا ایتا، کبھی کبھی ارا ایتا کا بھی کہہ دیتے ہیں، ایک مفعول اور لگا دیتے ہیں ارا ایتا کا، اور اس وقعہ کا کوئی الگ معنی نہیں کیا جاتا.